گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دار الافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عزوجل ہمارا یہ سلسلہ علم دین کے پھولوں سے مزین ہوتا ہے، اور اس میں ہم مختلف عنوانات پر احکام سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ سلسلے میں دار الافتاء اہل سنت کے مفتی صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں، آپ کی کالز ہوتی ہیں اور ان کے جوابات ہوتے ہیں۔ آئیے ابتدان درود پاک کی فضیلت فیضان رمضان سے سنتے ہیں کہ پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے ہم سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے مفتی صاحب کے لیے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمر میں، عمل میں برکت عطا فرمائے۔ جی کورس دیجئے۔
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
الیاس بات کر رہا ہوں۔ میں مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ قبر کو دھونا چاہیے، اور قبر کے دھونے کے بعد یا قبر کے پاس کھڑے ہو کے سورہ یاسین پڑھنی جائز ہے یا نہیں؟
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔
لوگ مزار پر جب جاتے ہیں، چند لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے انبیاء کرام ہیں، وہ مطلب زندہ ہیں، یا ان سے کلم جو ہے وہاں پر حاضری جا کے ان کو دیکھ کے مانگ لیا جائے، تو یہ صحیح ہے یا غلط؟
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
حضور میرا سوال یہ ہے کہ زنی باپ کی بالغ اولاد کیا زکات لے سکتی ہے؟ سننا ہے کہ اس میں بالغ اولاد کا اگر کفالت والد کر رہے ہیں، ابو ہی اسے کر رہے ہیں، تو پھر وہ زکات نہیں لے سکتا۔ اگر ابو اس کی کفالت نہیں کر رہا تو پھر بالغ اولاد جو غنی باپ کی ہوگی وہ زکات لے سکتی ہے۔ ذرا رحمائی فرما دیجیے۔ جزاک اللہ خیرا۔
الیاس بھائی نے ہمارے قبر کو دھونا کیسا اور یاسین شریف پڑھنا کیسا؟
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر پر سورہ یاسین پڑھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اچھی بات ہے کہ قبر پر جا کے سورہ یاسین پڑھی جائے، کہ اس سے مردے کو انسیت حاصل ہوتی ہے، فائدہ ہوتا ہے اس کو۔ خاص طور پر والدین کی قبر کے پاس تو یاسین پڑھنے کی فضیلت بھی احادیث کے اندر آئی ہے۔ اور جہاں تک رہا قبر کو دھونے کے حوالے سے، یعنی دھونے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس پر پانی جو ڈالتے ہیں، یہ تو ہمارے یہاں پر جو عام طور پر اس کا رواج ہے کہ جب بھی قبرستان جاتے ہیں تو بچے جو ہے وہ بالٹی بھر کے پانی کے لیے آتے ہیں، اور اس طرح کی چیزیں لے کر آتے ہیں پانی بھر بھر کے، اور پھر پیسے طلب کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ قبر پر بلا وجہ پانی ڈالنا یہ اسراف ہے، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ جس وقت مردے کو دفنایا اور اس کے بعد قبر کو مٹی دی، تو اس وقت مٹی کو بٹھانے کے لیے، اس کو سمیٹنے کے لیے اس وقت پانی ڈالنا یہ درست ہے۔ اسی طرح قبر کے اوپر مٹی نہیں ڈالی ہے یا قبر کی مٹی منتشر ہو رہی ہے، اس کو جمع کرنے کے لیے کوئی پانی ڈالتا ہے تو درست ہے۔ لیکن جو بلا وجہ ہمارے یہاں پر ایک رواج ہے کہ پانی اس کے اوپر قبر کے اوپر ڈالتے ہیں، تو اس کی علماء کرام نے نفی فرمائی ہے اور فرمایا کہ اسراف ہے، اس کی شرعاً اجازت یہ نہیں ہے، لہذا اس سے گریز کرنا چاہیے۔ ہاں جب مردے کو پہلی دفعہ، یعنی جب اس کو دفنایا ہے، تو دفنانے کے بعد جو ہے وہ قبر کی مٹی کو صحیح جمانے کے لیے اس وقت پانی ڈالنے میں حرج نہیں ہے۔
اچھا، قبر کے اوپر پودے وغیرہ جو ہوتے ہیں اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ اگر اس نیت سے ڈالیں کہ پودوں،
دیکھیں ٹھیک ہے وہ موجود ہوتے ہیں، لیکن علماء نے صرف اس کی اجازت دی ہے، لہذا ان کے لیے بھی نہیں ڈالیں گے۔ آپ نئے پھول اس پہ ڈال دیں، نئے اس کے اوپر جو ہے وہ جو گھاس ڈالی جاتی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ سبزی لگائی جاتی ہے وہ نہیں لگا دیں اس کے اوپر، لیکن اس کے لیے آپ پانی اس کے اوپر نہ ڈالیں۔
مزار پر جاتے ہیں، صاحب مزار سے مانگتے ہیں، یا اگر صاحب مزار سے مانگ لیا جائے تو صورت میں کیا ہوگا، یا جو صحیح طریقہ ہے تو وہ ارشاد فرما دیں۔
دیکھیں، مزار پر پہلے تو جو طریقہ کار ہے سنت کے مطابق، جو طریقہ ہے مسنون، جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جب مزار پر جائیں تو اچھی نیت کے ساتھ جائیں، اور پھر اس کے بعد جب ان کے مزار پر پہنچیں کسی بھی بزرگ کے مزار پر، تو پائتی یعنی پاؤں کی طرف سے حاضری دیں، اور وہاں سے ہوتے ہوئے جو ان کا چہرہ مبارکہ ہے یعنی قبلے کو پیٹ کرتے ہوئے ان کے منہ کی طرف اپنا منہ کریں، اور کم از کم جو ہے وہ چار ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے رہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ فاتحہ پڑھیں، جو آپ کو قرآن شریف پڑھنا آتا ہے وہ پڑھیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ دعا کریں، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر کر درجہ بدرجہ ان بزرگ رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیش کریں، پھر اس کے بعد دعائیں مانگیں، اور جہاں تک رہا ان سے مانگنا یا ان کے وسیلے سے مانگنا، یہ دونوں باتیں جائز ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ جو مانگ رہے ہیں اس مانگنے کے وقت آپ اعتقاد کیا رکھ رہے ہیں، آپ کا نظریہ کیا ہے۔ اگر تو آپ ان بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مانگتے ہوئے یہ اعتقاد رکھتے ہیں، یہ نظریہ رکھتے ہیں، یہ آپ کے خیال میں ہے کہ یہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، اور جو کچھ مجھے دیں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے دیں گے، تو اس میں اصلاً کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین سے، صحابہ کرام علیہ رضوان کے دور سے ثابت ہے، بعد کے بزرگوں سے بھی ثابت ہے، اس میں اصلاً کوئی حرج نہیں ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت بلال بن حارث المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مصنف ابن ابی شیبہ میں اور فتح الباری میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ آپ جو ہے وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، اور وہاں حاضر ہو کر آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بارش طلب کی کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں بارش دلائیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کر جو ہے ان کو اس بات کی بشارت دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا وہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بعد کے کئی واقعات اسے موجود ہیں۔ سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مجھے کوئی مصیبت پیش آتی ہے تو میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر حاضر ہوتا ہوں، وہاں جا کر اپنی حاجت کو طلب کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ میری حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح امام معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ جو بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے پیروں میں سے ہیں، تو امام معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے امام خطیب بغدادی نے اپنی کتاب تاریخ بغداد میں، اور امام زہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سیر عالم النبلاء کے اندر، اسی طرح علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے رد المختار کے اندر لکھا ہے کہ معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی قبر کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایک تریاق مجرب ہے۔ تریاق مجرب یعنی ایسی دوائی ہے کہ جس کا تجربہ کیا گیا ہے کہ یہاں پر جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ حافظ زہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں، سیر عالم النبلاء کے اندر اس بات کو نقل کر کے فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین کی قبریں ہوتی ہیں، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تو جب بندہ ایسے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو یہ قبول فرماتا ہے۔ تو ان کے مزارات پر جا کر آپ مانگ رہے ہیں تو کس نظریے سے مانگ رہے ہیں، کس اعتقاد کے ساتھ مانگ رہے ہیں، تو جب یہ نظریہ آپ کا یہ ہوگا کہ یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور اگر نعوذ باللہ کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ یہ اللہ کے محتاج نہیں ہے اور اپنی مرضی سے جس کو جو چاہے دے دیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کے بغیر، تو چاہے وہ زندہ ہو چاہے وہ دنیا سے جا چکا ہو، کسی کے بارے میں بھی کوئی یہ نظریہ رکھے گا تو وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کے محتاج ہونے کا ہی انکار کر دی۔ تو اس میں کوئی مردہ کی کسی زندہ کی تخصیص نہیں ہے، کوئی دور کی کوئی قریب کی تخصیص نہیں ہے کہ قریب سے مانگ سکتے ہیں دور سے مانگ سکتے ہیں، یا جو ہے وہ زندہ سے مانگ سکتے ہیں مردہ سے مانگ سکتے ہیں، ایسی چیزیں مانگ سکتے ہیں کہ جو اسباب کے تحت آتی ہیں، ایسی چیزیں نہیں مانگ سکتے کہ جو اسباب کے باہر، ایسی کوئی تخصیص قرآن و حدیث کے اندر موجود نہیں ہے۔ مطلقاً قرآن پاک میں فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب اس میں چاہے دنیاوی مدد ہو چاہے وہ اخروی مدد ہو، لیکن تمام ہی مفسرین اس آیت کے تحت یا دیگر آیتوں کے تحت یہ باتیں لکھتے ہیں کہ یہاں پر نظریے اور اعتقاد کو دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی ان لوگوں نے بھی لکھا کہ جو ان باتوں کا انکار کرتے ہیں کہ اعتقاد دیکھا جائے گا کہ سامنے والا مانگنے والے سے کس نظریے کے ساتھ مانگ رہا ہے. اگر وہ صحیح نظریے سے مانگ رہا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ سمجھ کے مانگتا ہے تو اس میں کوئی حرج ہی نہیں ہے, کیونکہ اس کا مدد کرنا حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا مدد کرنا ہے. تو اس پر بہت سارے دلائل یہ قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی کی تصنیف جاء الحق کے اندر بھی اس کے دلائل ہیں. امیر اہل سنت نے بھی کرامات شیر خدا جو آپ کا رسالہ ہے اس کے آخر میں بھی کافی باتیں اس حوالے سے درج کی ہیں, اور کئی مرتبہ ہمارے سلسلوں میں مدنی مذاکروں کے اندر بھی اس کے دلائل الحمدللہ عز و جل بیان کیے جا چکے ہیں. تو لہذا ان سے مانگنے میں اصلاً کوئی حرج یہ نہیں ہے.
ٹھیک ہے, ہمارے ایک کالر تھے غالباً وہ اولاد کے حوالے سے انہوں نے پوچھا تھا کہ ان کی کفالت میں ہے بھائی وغیرہ کچھ ہاتھ
ہو. غنی کے حوالے سے پوچھ رہے تھے, غنی کی اولاد, یعنی اگر کوئی شخص بالغ ہے اور بالغ کا والد غنی ہے تو آیا اس غنی اولاد کو زکات دی جا سکتی نہیں دی جا سکتی. یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے سنا ہے کہ اگر اس غنی کی کفالت اس کا باپ کرتا ہے تو پھر اس کو زکات نہیں دے سکتے. ایسا نہیں ہے, جو نابالغ بچہ ہے اگر وہ غنی کا بیٹا ہے, یعنی کوئی بچہ ہے چھوٹا اور اس کا والد جو ہے وہ غنی ہے, تو اس صورت میں اس نابالغ بچے کو تو نہیں دے سکتے. لیکن اگر اولاد بالغ ہے تو باپ اگرچہ غنی ہو لیکن اس لڑکے کو دیکھا جائے گا, اس بچے یا لڑکی کو دیکھا جائے گا کہ وہ غنی ہے یا نہیں ہے, باپ کفالت کرتا ہو یا نہ کرتا ہو. اگر وہ غنی ہے تو پھر اس صورت میں ان کو زکات نہیں دے سکتے. اور اگر وہ غنی نہیں ہے, اگرچہ ان کے والد غنی ہے, تو ایسوں کو زکات دیں گے تو زکات ادا یہ ہو جائے گی.
ٹھیک, مدنی چینل کے ناظرین, مزارت پر جانے کے حوالے سے بہت پیارا مدنی پھول ہمیں یہ ملا کہ اصل میں ہمارا ذہن کیا ہوتا ہے اس وقت جاتے وقت, تو ذہن یہی ہوتا ہے کہ یہ جو بھی عطا کریں گے یا اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں گے تو یہ اللہ کی عطا سے ہی ہوگا, تو لہٰذا اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہمیں اولیاء کرام کے مزار پر حاضر ہونا چاہیے اور برکتیں لوٹنی چاہیے. جی کالس دیجئے.
السلام علیکم. جی
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی محترم, مجھے یہ بتائیے گا کہ میرے والد صاحب کی قبر جو ہے وہ تقریباً ہاف سے پہلے ہے قبرستان میں. میں وہاں جاتا ہوں اور روزانہ حاضری دیتا ہوں, اور وہاں میں نے کوئی وہ لگائے ہوئے پودے وغیرہ لگائے ہوئے, ان کی دیکھ بھال کرتا ہوں, پانی لگاتا ہوں, فاتحہ خوانی پڑھتا ہوں. تو اب مجھے یہ نہیں پتا کہ راستے میں کتنی وہ جو ہیں قبریں ہیں پرانی جہاں پہ لوگ دفن ہیں وہ, لیکن راستہ وہی بنا ہوا ہے. اور میرے دیکھتے دیکھتے ایک راستے میں ایک قبر جو ہے وہ اس کو وہ نیچے آ گئی ہوئی ہے راستے میں, لیکن میں وہاں سے گزرتا نہیں ہوں. تو مجھے, میں جب تک وہاں پر اپنے والد صاحب کی قبر پہ جب یعنی کہ حاضری نہ دوں, وہاں پہ ان کو یعنی کہ پانی نہ لگاؤں پودوں کو, تو مجھے سارا دن یعنی سکون نہیں ملتا. تو میرا وہاں جانا ضروری ہے کہ باہر قبرستان کے باہر ہی کھڑے ہو کر دعا کر لینا ضروری ہے؟
انشاءاللہ سب اجل, بہت مفصل آپ نے سوال کیا, انشاءاللہ اس کا جواب پیش کرتے ہیں. جی اگلی کال.
آپ سے پوچھنا تھا حجامے کے متعلق, حجامہ کروانا سنت ہے لیکن آپ کی کسی بک میں اس کا حوالہ میں نے نہیں پڑھا, پیر صاحب کی کسی بھی کتاب میں. تو کوئی کتاب پیر صاحب نے کوئی ایسی لکھی ہوئی ہے جس میں اس کا حوالہ مل جائے, یا پھر کچھ آپ اس کے متعلق ہماری کوئی رہنمائی فرمائے دیں, کچھ حوالہ دے دیں, یا کچھ کوئی ایسی بک اگر پیر صاحب نے نہیں لکھی اس کے علاوہ کوئی ایسی کتاب جس میں ان کا حوالہ مل
جائے. جی اگلی کال.
ہم یہ شلوار میں جیب بنواتے ہیں پیسے رکھنے کے لیے یا کاغذات رکھنے کے لیے, اگر ہم شلوار میں پیسے رکھتے ہیں یا کاغذات رکھتے ہیں اس کے اوپر محمد لکھا ہوتا ہے یا نام لکھا ہوتا ہے, کہ یہ اگر ہم رکھیں جائز ہے کہ نہیں؟
انشاءاللہ سوال عرض کرتے ہیں. وہی قبر سے متعلق سوال ہے کہ والی صاحب کی قبر جو ہے نا قبرستان کے بیچ میں, گویا کہ اب بہت ساری قبروں سے گزر کر جانا پڑتا ہے, ظاہر قبریں بھی آ جاتی ہیں, اب یہ دھوتے بھی ہیں, پھول بھی دیتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, اس حوالے سے ارشاد فرمائیں.
یہ بتا بھی رہتے کہ شاید درمیان میں کوئی قبر ہے. دیکھیں قبرستان کے حوالے سے یہ ہے کہ قبر کے اوپر پاؤں رکھنا, مسلمان کی قبر کے اوپر پاؤں رکھنا یہ ناجائز و حرام ہے, اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے. تو قبر پر جانا یہ مستحب کام ہے, اچھا کام ہے, جائے گا تو باعث ثواب ہوگا, خاص طور پہ والدین کی قبر پہ جانا یہ باعث ثواب ہے. لیکن اس کے لیے ناجائز و حرام کام کا ارتکاب کرنا یہ جائز نہیں ہے. لہذا اگر والد صاحب کی قبر جو ہے وہ درمیان کے اندر ہے اور بغیر قبروں کو پھلانگے ان پہ پاؤں رکھے جانا ممکن نہیں ہے, تو پھر قبرستان کے باہر کھڑے ہو کر ہی ان کے لیے دعا کریں. اصل تو وہ دعا کے محتاج ہوتے ہیں, اسال ثواب کے محتاج ہوتے ہیں. ہاں اگر بالکل درست طریقے سے بغیر کسی کی قبر پہ پاؤں رکھے یہ والد صاحب کی قبر پہ جا سکتے ہیں تو پھر ان کو جانا چاہیے, اچھی بات ہے, وہاں جا کے دعا مانگے. لیکن اگر نہیں جا سکتے تو پھر ان کو شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے, قبرستان کے باہر کھڑے ہو کر ان کے لیے اسال ثواب کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اس کا بھی ان کو ثواب عطا فرمائے گا.
دل مطمئن نہیں ہوتا اس کا کیا کریں؟
دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ قبر پہ جانے کا حکم کس نے دیا ہے؟
شریعت
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. بندہ کیوں جا رہا ہے؟ اس لیے جا رہا ہے کہ وہ اسال ثواب کرے, والد صاحب کی روح کو راضی کرے اور ان کو فائدہ ہو, ٹھیک ہے نا. تو اب اگر وہ یہ سوچے گا کہ میں اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے وہاں پر جا رہا ہوں اور اس کے لیے حرام کام کروں گا تو جو شریعت کا حکم تھا وہ اس سے روح گردانی کرنے والا ہے, ٹھیک ہے. لہذا دل کی طرف نہ دیکھے, اصل شریعت کی طرف دیکھے کہ شریعت مطہرہ نے کس چیز کا حکم دیا ہے. تو یہ ایک مستحب کام ہے کہ بندہ قبر کی زیارت کے لیے جائے, لیکن اس کے لیے قبروں کے اوپر پاؤں رکھنا یا جہاں پہ قبریں تھیں وہاں راستہ بنا دیا گیا نعوذ باللہ اس کے اوپر چلنا, یہ سب تو ناجائز و حرام ہے. لہذا وہ اپنے دل کو اس طرح منائے کہ میں شریعت کے حکم پر عمل کروں گا تو مجھے اس کا ثواب ملے گا, اور میں اس ثواب کو اپنے والد صاحب کی روح کو اسال کروں گا تو ان کو فائدہ حاصل ہوگا.
صحیح. حجامہ کرنا سنت ہے
جی.
تو یہ فرما رہے ہیں پیر صاحب کی کسی کتاب میں اس کا تذکرہ نہیں ہے, تو اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائے کہ یہ کیا ہے؟ سنت ہے تو کسی معتبر کتاب میں اس کا تذکرہ یا جو بھی.
دیکھیں اب سنت یعنی یوں ہے کہ نبی کے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پچھنے لگوائے, یعنی عربی میں اس کو قدیم اردو کے اندر پچھنے بولتے ہیں اور عربی میں اس کو حجامہ بولتے ہیں. حدیث پاک کے اندر ہے کہ نبی کے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پچھنے لگوائے اور ابو طیبہ لگانے والے تھے ان کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجرت بھی عطا فرمائی.
صحیح.
تو پچھنے لگوانا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے, بلکہ روزے کی حالت میں بھی یہ ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پچھنے لگوانا. لہذا اگر کسی نے حجامہ کروایا ہے تو حجامہ کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس کے فوائد ہی فوائد ہیں. لیکن اب یہ کہ حجامہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے.
صحیح.
اصل حجامے کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی جگہ پر کٹ لگانا اور جسم کے اندر جو زائد خون ہو گیا ہے اس کو نکال دینا کہ جس کے ذریعے سے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. تو ہر ایک یہ کام کر نہیں سکتا, جگہ جگہ کیمپ کھل تو جاتے ہیں لیکن یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. بڑا یہ جو ہے وہ مہارت کا کام ہوتا ہے کہ کٹ ایسے لگانا ہے کہ جس کے ذریعے سے صرف فاسد یا زائد خون نکلے.
صحیح.
یہ نہ ہو کہ آپ خون جو ہے وہ ایسا
بہا
دیں کہ بندہ مرنے کے قریب ہو جائے, تو اس کی پھر اجازت نہیں ہوگی.
صحیح.
یعنی ہر ایک سے یہ کام نہ کروائیں بلکہ جو اس کام کا ماہر ہے اسی سے یہ کام کروائیں. باقی رہا کتابوں میں تذکرہ ہونا, تو ظاہر سی بات ہے کہ ہزاروں باتیں ہیں, ہر بات کا تذکرہ کتاب کے اندر ہو یہ ضروری نہیں, یعنی ہماری کتابوں کے اندر ہو یہ ضروری نہیں ہے. البتہ دارالافتاء اہل سنت سے کئی فتاوی اس حوالے سے
جاری,
یہ جاری ہو چکے ہیں, بیان کیے جا چکے ہیں.
ٹھیک. عموماً لوگ شلوار میں جیب بناتے ہیں, ان کی نیتیں یہ ہوتی ہیں کہ اس طرح پیسے محفوظ رہتے ہیں, تو شلوار ہو یا پینٹ ہو کوئی بھی اور جیب اس طرح ہو, ستر والے مقام پر ہو, مقدس نام بھی ہوتے ہیں, نوٹ پر بھی تحریریں ہوتی ہیں, تو حکم ارشاد فرمائے اس حوالے سے.
نوٹ رکھنے میں تو مسئلہ نہیں ہے, اس کی حفاظت کے لیے وہاں رکھ سکتے ہیں. باقی اگر اس پہ نام وغیرہ لکھے ہوئے ہیں تو بہرحال اس سے بچنا چاہیے, احتیاط کرنی چاہیے کہ ایسا نام رکھنا کہ جو مقدس نام ہو کہ اس سے اجتناب کرے. لیکن اگر کسی نے رکھے تو پھر دیکھا جائے گا کہ اس کا انداز کیسا ہے رکھنے کا, اگر اس سے بے ادبی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. اگر بے ادبی والا انداز نہیں ہے, صرف حفاظت کے لیے رکھے ہیں وہاں پر اور اس کے اوپر بیٹھ نہیں جاتا نعوذ باللہ من ذالک, اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا, تو اگرچہ رکھنا درست ہوگا لیکن بہرحال دل اس کو تسلیم نہیں کرتا. لہذا جو قیمتی چیزیں وہ رکھے اور کاغذات وغیرہ کو اوپر ہی کی جیب کے اندر یہ رکھا جائے, یہی بہتر ہے.
صحیح. جی کالس دیجیے.
میرا نام خالد جاوید ہے, فیصلہ آباد سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جب وتر میں دعائیں قنوت چھوڑ جاتی ہے تو اس سجدہ سہو لازمی ہے یا نہیں, یہ پوچھنا ہے ذرا.
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
شفقت بات کر رہا ہوں کراچی. میرا سوال یہ ہے کہ دارالافتاء اہل سنت میں حدیث پاک بتائی گئی کہ جو شخص 1000 مرتبہ روزانہ ضرور پڑھتا ہے تو وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دے. سوال یہ ہے کہ وہ کون سا ضرور ہے جو پڑھا جائے 1000 مرتبہ.
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد اصغر اتاری ہے اور میں ضلع خوشاب سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ نماز کے دوران اگر موبائل آ جائے فون تو اس کو بند کرنا کیسا ہے؟ جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اگلی کال.
فرنٹ لگا ہوا ہے تو مجھے زخم ہے کافی, کیا میری نماز ہو سکتی ہے؟ دوسرا یہ میرا سوال ہے, اگر نماز میں پڑھ رہا ہوں میری طبیعت خراب ہے امام کے پیچھے, میں کیا درود شریف کا ورد کر سکتا ہوں اگر مجھے خوف محسوس ہو؟
انشاءاللہ عرض کرتے. وتر میں دعائے قنوت اگر چھوٹ جائے تو سجدہ صحو لازم ہوگا؟
جی بالکل, دعائے قنوت مطلقاً کوئی بھی دعا پڑھنا جو قنوت کی دعا ہوتی ہے وہ واجب ہے, اور اگر وہ چھوٹ گئی ہے تو اس صورت میں سجدہ صاحب کرنا ہوگا, یعنی غلطی سے چھوٹ گئی تو اس صورت میں سجدہ صاحب کرنا ہوگا تو اس سے نماز ہو جائے گی. اگر جان بوجھ کے چھوڑی ہے تو اس صورت میں نماز دوبارہ پڑھنا ہوگا.
ٹھیک. حدیث پاک جو 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے, تو درود کون سا ہے؟
اصل میں مطلق حدیث کے اندر آیا ہے, ابن شاہین رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ترغیب فی فضائل الاعمال کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے. اس کے الفاظ اس طریقے سے ہیں کہ من صلی علیہ الف مرۃ لم یمت حتی یرا مقامہ فی الجنہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, یعنی جس شخص نے مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے تو وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. تو اس میں کسی درود پاک کی تعین نہیں کی گئی کہ آپ جو ہے وہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ہی پڑھیں, یا آپ جو ہے وہ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد پڑھیں, صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھیں, درود ابراہیمی پڑھیں, درود غوثیہ پڑھیں, ان میں سے کسی درود کی تعین نہیں ہے.
صحیح.
کوئی بھی درود ہو وہ پڑھ سکتے ہیں. تو صلی اللہ تعالیٰ علی محمد, صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, یا صلی اللہ تعالیٰ علی محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم, یہ پڑھ لیجئے. اس کو 1000 مرتبہ پڑھیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی
انشاءاللہ. نماز کے دوران موبائل فون بجے تو کیا کریں؟
اگر موبائل فون بجا ہے تو اس کی مختلف صورتیں کئی دفعہ اس سلسلے میں بیان کی جا چکی ہیں, ایک دفعہ پھر بیان کر دیتے ہیں کہ اگر موبائل فون بجا ہے اور عمل قلیل کے ذریعے, یعنی ایسے عمل کے ذریعے کہ جو شخص دور سے دیکھے تو اس کو ایسا نہ لگے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا, ایسا محسوس ہو اس کو دور سے, تو ایسے عمل کے ذریعے اگر وہ موبائل فون کو بند کر سکتا ہے عمل قلیل, جیسے مثال کے طور پر یہاں موبائل بجا ہے اور اس کو کر کے بند کر دیا, تو ایسے عمل کے ذریعے اگر بند کیا جا سکتا ہے تو بند کر دے.
ٹھیک ہے.
اور اگر اس کے بغیر بند کرنا ممکن نہیں ہے تو اب اس ٹون کی کیفیت کو دیکھا جائے گا کہ وہ کیسی ہے, آیا نماز کے اندر مخیل ہو رہی ہے اس کی یا کسی دوسرے کی نماز کے اندر کہ وہ نماز پڑھ ہی نہیں پا رہا, تو اس صورت میں پھر اس پر لازم ہوگا کہ وہ نماز کو توڑے اور اس موبائل کو اس کی جو کال ہے اس کو بند کرے اور اس کے بعد دوبارہ سے نماز کی نیت باندھے.
ٹھیک. زخم بہرا ہو تو نماز کا کیا حکم ہوگا؟ طبیعت خراب ہے, امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہیں, درود پاک پڑھ سکتے ہیں طبیعت کے اطمینان کے لیے؟
زخم بہنے کا تو نہیں کہا, انہوں نے کہا کرنٹ لگائے ان کا, تو کرنٹ لگا ہوا ہے تو نماز پڑھنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, نماز پڑھ ہی سکتے ہیں. باقی اگر زخم بہ رہا ہے تو پھر اس کی کیفیت دیکھی جائے گی کہ کس طرح کا بہ رہا ہے, یا کیا وہ شرعی معذور بن چکے ہیں یا نہیں بن چکے ہیں. اگر تو وہ شرعی معذور ہیں تو پھر ان کے احکام جدا ہوں گے, اور اگر شرعی معذور نہیں ہیں, اتنا بہتر ہے کہ یہ صاف کر کے دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں, تو پھر ان کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ اس کو صاف کر کے وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھیں گے, اور اگر معذور ہو گئے ہیں تو پھر معذور کے احکام جو ہے وہ نماز کے احکام سے دیکھ لیں, اس کی تفصیل کافی ہیں. اور امام کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں تو خوف محسوس ہوتا ہے درود پاک پڑھ لیں, تو اس کی اجازت نہیں ہے کہ امام کے پیچھے درود پاک پڑھیں. امام کے پیچھے جو قیام ہے اس میں تو بالکل خاموش رہنا ہے.
صحیح.
ٹھیک ہے. تلاوت کرنے کی اجازت نہیں ہے, صرف پہلی رکعت میں اگر امام نے تلاوت شروع نہیں کی تو ثنا پڑھ سکتے ہیں, باقی اس کے علاوہ کچھ بھی پڑھنے کی قیام میں اجازت نہیں. اسی طریقے سے جو رکوع اور سجود ہیں ان کی جو تسبیح ہے اسی کو پڑھا جائے گا, درود پاک کو نہیں پڑھا جائے گا. اسی طرح جو اتحیات کے اندر پڑھنا ہے تو اس میں تشہد میں اتحیات پڑھنی ہے اور پھر اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھنا ہے, باقی اس کے علاوہ اس طرح درود پاک یہ نہیں پڑھ سکتے.
ٹھیک. تو نماز کے احکام کتاب کو حاصل کر لیجئے اور کوشش کر کے اس کا مطالعہ کیجئے, انشاءاللہ تعالی وہ سارے مسائل سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. جی اگلی کال.
سر میں سوال کرنا چاہتا ہوں, ایک میٹھی ڈالی ہے, ایک مہینے پرچی نکلتی ہے اور ایک مہینے بولی ہوتی ہے, جو وہ بولی ہوتی ہے وہ سور بنتا ہے, یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں.
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال.
جو لیڈیز ہیں وہ اپنے گھر کے چھت کے اوپر رات کو نماز پڑھ سکتی ہیں کھلے آسمان کے نیچے؟
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ہماری والدہ کا آپریشن ہوا ہے ہرنیوں کا, اور وہ نماز پانچ نماز ہی ہیں, تو کبھی وہ اشاروں سے نماز پڑھتے ہیں, وہ پڑھ سکتی ہیں یا نہیں پڑھ سکتی, یا پھر کس طریقے سے نماز پڑھنی چاہیے انہیں؟
اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے, ماشاءاللہ بہت جذبہ ہے نماز پڑھنے کا, انشاءاللہ اس کا حل عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی
میرا یہ سوال ہے, جو کمپنی ہے تو وہ لون دیتی ہیں 10 روپے کا, اور بعد میں وہ لون کے طور پر 12 روپے کاٹتی ہیں, تو کمپنی سے لون لینا جائز ہے یا نہیں؟
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال.
محمد آصف اتاری یو کے سے میں بات کر رہا ہوں. میرا یہ کوشچن ہے کہ جو غیر موقدہ سنتے ہیں نوافل ہیں, وہ پڑھنا افضل ہے یا کہ اقتضاء نمازیں ساتھ ساتھ نماز میں پڑھی جا سکتی ہیں, کون سی ان دونوں میں افضل ہیں؟ رہنمائی فرما دیجیے. السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ. کمیٹی دو قسم کی ہوتی ہیں, ایک تو جو اس کے ممبر ہوتے ہیں سب کو نمبر بتا دیے جاتے ہیں کہ بھائی آپ کو اس نمبر کی کمیٹی ملے گی. بعض کمیٹیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بولی والی ہوتی ہیں, یعنی ہر مہینے وہ سارے ممبر جمع ہوتے ہیں, پھر بولی لگتی ہے, جس کا آگے اس کو کمیٹی دے دی جاتی ہے. ایک یہ, اور ایک ایسی بھی ہوتی ہے جس کو لکی کمیٹی کہا جاتا ہے کہ وہ لے کر فارغ ہو جائے گا.
وہ الگ چیز ہے, لکی کمیٹی تو جدا چیز ہے. وہ تو خرید و فروخت کے اوپر ہوتی ہے, اصل میں یہ آکشن کمیٹی کہلاتی ہے. ایک تو کمیٹی عام ہوتی ہے, لوگ بی سی جس کو بولتے ہیں, بھرتے ہیں عام طور پر, ٹھیک ہے. وہ اس میں کبھی تو مہینہ مقرر ہوتا ہے کہ پہلے مہینے, دوسرے, تیسرے, آخر,
سارا تقسیم ہو جاتی ہے,
پہلے سے ہو جاتی ہے کہ آپ کو فلاں مہینے ملے گی.
صحیح.
اور اس میں ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ پرچی ڈال لیتے ہیں ہر مہینے, اور جس کا نام نکلتا ہے اس کو دے دیتے ہیں.
صحیح.
ان دونوں میں تو کوئی مسئلہ نہیں.
صحیح.
ہے ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں وہ بھرتا ہی رہتا ہے. اور ایک کمیٹی آکشن کمیٹی جو ہوتی ہے, جس کو یہ بولی والی کمیٹی کہتے ہیں, اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر 10 افراد یہ جمع ہوئے, جمع ہو کے وہاں پر وہ بولی لگاتے ہیں کہ مثال کے طور پہ سب نے 1000 روپے جمع کیے, 10000 جمع ہوئے. اب ایک کہتا ہے کہ میں اس کو 9500 میں لیتا ہوں.
صحیح.
دوسرا کہتا ہے نہیں کہ میں اس کو 9000 میں لیتا ہوں. تیسرا کہتا ہے میں اس کو 8000 میں لینے گا. تو جو جتنا کم لگاتا ہے اس کو وہ دے دیتے ہیں, باقی جو 2000 ہوتے ہیں وہ سب میں تقسیم ہو جاتے ہیں. یہ ناجائز و حرام ہے, سود ہے, اس کی شرعاً اجازت یہ نہیں ہے. باقی لکیر کمیٹی جو ہے وہ جدا چیز ہے.
صحیح.
وہ تو یہ ہوتا ہے کہ 40 افراد نے مثال کے طور پہ مل کر جو ہے وہ موٹر سائیکل کے لیے کمیٹی ڈالی, اور جس کا نام آتا گیا ہر مہینے اس کو دیتے گئے, اور وہ فارغ ہوتا چلا گیا. یہ بھی ناجائز ہے, اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے.
عورتیں چھت پر نماز پڑھ سکتی ہیں کھلے آسمان کے نیچے رات میں؟
دیکھیں جو شرط ہے نماز کی وہ ہے عورت کا, عورت ہو یا مرد, اس کے لیے ستر کی شرط ہے. اگر اس نے ستر اپنا سارا ڈھانپا ہوا ہے, تو مرد ہو یا عورت ہو, ستر ڈھانپا ہے پورا, اور اس حالت میں اس نے نماز پڑھی تو نماز ادا ہو جائے گی.
صحیح.
ٹھیک ہے, کھلے آسمان کے تلے اس نے نماز پڑھی, نماز اس کی ہو گئی. لیکن عورت کی نماز, جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے, وہ یہ ہے کہ جتنا زیادہ چھپ کر ہو بہتر ہے.
صحیح.
سنن نبی داؤد کی حدیث پاک ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, جس کا مفہوم یہ ہے کہ عورت کی نماز جو اس کے صحن میں ہو, اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ کمرے کے اندر پڑھے, اور کمرے کی نماز سے بہتر یہ ہے کہ وہ کوٹھڑی کے اندر جا کے نماز پڑھے. یعنی جتنا اپنا آپ کو چھپا کر نماز پڑھے گی, اتنا ہی زیادہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ اس کے لیے بہتر ہوگا, باعث ثواب ہوگا. تو اس لیے چھت پر کوئی مجبوری نہیں ہے, کوئی عذر نہیں ہے, تو چھت پر نماز نہ پڑھے, بہتر یہی ہے کہ وہ کمرے کے اندر آ کے نماز ادا کرے.
ماشاء اللہ ایک کالر تھے, ان کی والدہ کا آپریشن ہوا ہے, تو شاید تکلیف تو انڈرسٹوڈ ہوگی, تو نماز کے حوالے سے کیا ان کو آپ بتائیں گے, کس طرح پڑھیں, بیٹھ کر پڑھیں, لیٹ کر پڑھیں؟
یعنی ان کو نمازوں کا جذبہ بہت تھا.
جی.
اس حوالے سے آپ فرما رہے ہیں, تو اگر وہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتی ہیں تو ظاہر ہے کہ بیٹھ کے پڑھیں گی.
صحیح.
اگر کھڑے ہونے کی ان میں قدرت ہے کہ قیام کر سکتی ہیں, سجدہ کر سکتی ہیں, تو جتنی دیر قیام کر سکتی ہیں اتنی دیر قیام کریں.
صحیح.
اس کے بعد بیٹھ جائیں, اور سجدہ کر سکتی ہیں تو سجدہ کریں. اگر یہ سجدے پر قادر نہیں ہے, سجدہ کر ہی نہیں سکتی, تو پھر قیام بھی ان سے ثابت ہو جائے گا.
صحیح.
اب بیٹھ کے نماز پڑھ سکتی ہیں اشارے کے ساتھ, تو بیٹھ کر نماز پڑھیں, اور اگر بیٹھ کر نماز پڑھنے پر بھی قادر نہیں ہے تو اب ان کو لٹا دیں.
صحیح.
لیٹ کر بھی یہ نماز ادا کر سکتی ہیں اشارے کے ساتھ.
ٹھیک. کمپنی ہے وہ 10 روپے لون دیتی ہے اور 12 روپے لیتی ہے,
موبائل کمپنی.
جی
ہاں, تو یہ لون نہیں ہے اصل میں, یہ سروس کا حصول ہے.
صحیح.
یعنی آپ نے سروس ایک لی ہے, کہ جو مثال کے طور پر ہم موبائل کارڈ ڈلواتے ہیں تو اس میں سے چارجز کٹ کے ہمیں ملتے ہیں,
صحیح,
یعنی پورے 100 روپے نہیں ملیں گے, ایزی لوڈ کروائے تو اس پہ پورے 100 روپے نہیں ملتے,
صحیح,
پیسے کٹ کر ہی ملتے ہیں. تو اسی طرح یہ جو ہم سروس لیتے ہیں یہ اصل میں سروس کا ہم اصول سروس حاصل کر رہے ہوتے ہیں, لون نہیں لے رہے ہوتے, اس کو انہوں نے لون کا نام دیا ہوا ہے. تو وہ جو پیسے لیتے ہیں وہ بعد میں ہم سے لیتے ہیں تو وہ اسی طریقے سے پیسے لے رہے ہوتے ہیں جیسا کہ ہم ایزی لوڈ وغیرہ کروا رہے ہوتے ہیں. تو یہ سود نہیں ہے,
ٹھیک ہے,
یہ لینا شرعاً جائز ہے.
ٹھیک. سنت غیر موقع یا نوافل پڑھیں یا قضا نمازیں پڑھیں, افضل کیا ہے؟
دیکھیں افضل تو بہر صورت قضا نمازوں ہی کا پڑھنا ہے,
صحیح,
کہ انہی کی ادائیگی اہم ہے کہ سنت غیر موقع اور نفل کی جگہ اس کو پڑھا جائے. لیکن جو وقتی نفل ہیں یا وقتی سنتیں ہیں ان کو بھی بندے کو پڑھنا چاہیے,
صحیح,
جیسے اشراق چاش کے نفل ہیں یا اوابین کے نفل ہیں یا جو ہے وہ مغرب کے بعد کے نفل ہیں, ان کو بندہ پڑھے. لیکن اصل میں یہاں پہ یہ دیکھا جائے گا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نہ قضا پڑھتے نہ نفل پڑھتے,
صحیح,
یعنی نفل قضا کی وجہ سے نفل چھوڑ دیتے ہیں اور پھر قضا بھی نہیں پڑھتے. تو بندے کو چاہیے یہی کہ وہ نفل کی جگہ جو ہے وہ کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ قضا ادا کرے,
صحیح,
لیکن یہ نہ ہو کہ نہ نفل پڑھتا ہو نہ قضا پڑھتا ہو. ایسے بھی ایک تعداد ہے کہ جو قضا کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر قضا باقی ہے تو اس لیے ہم نفل نہیں پڑھ رہے, اور اس نفل کے وقت میں وہ قضا بھی نہیں پڑھتے, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے.
ٹھیک. اس حوالے سے بھی ایک رسالہ قضا نمازوں کا طریقہ موجود ہے نماز کے احکام کتاب میں, تو وہاں سے اس کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ مزید جو ہے وہ معلومات آپ کو حاصل ہو جائے گی. جی کورس دیجیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
شوکت حسین بات کر رہا ہوں ملتان سے. میرا سوال یہ ہے کہ امام مسجد جب جماعت کرواتا ہے تو سورت کوثر جو ہے وہ پہلے پڑھ لیتا ہے اور دوسری رکعت میں سورت اخلاص پڑھتا ہے, تو کیا یہ چھوٹی سورت پہلے اور بڑی سورت بعد میں پڑھنا جائز ہے؟
جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں نوید احمد اتاری اٹلی کے شہر منیربیا سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے چندہ دیا اور رستے میں اگر کسی جگہ پر اسے اس کی ضرورت پڑ گئی اور اس نے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے چندے کے پیسے استعمال کر لیے اور گھر آ کر اس نے وہی پیسے اس چندے میں ڈال دیے, تو اس کا کرنا اس کے لیے کیسا ہوگا؟
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد وسیم عطاری بات کر رہا ہوں جڑا والا سے. حضور میں نے یہ پوچھنا ہے کہ شہادت جب نماز پڑھتے ہیں تو شہادت کی انگلی کھڑی کرتے ہیں, اس کے بعد انگلی کو کھڑی کرنا کیا سنت ہے یا نہیں؟
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مفتی صاحب یہ سوال ہے کہ ہم جو دکان کرائے پہ لیتے ہیں اس کا ایڈوانس دیتے ہیں 5 لاکھ یا 10 لاکھ, کیا ہمیں اس پر بھی زکات دینی پڑے گی؟ برائے مہربانی اس کا جواب فرما دیں.
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی میں نے پوچھنا تھا دونوں عیدوں کے درمیان نکاح جائز ہے کہ نہیں؟
امام صاحب جماعت کراتے ہیں نماز پڑھاتے ہیں, سورہ کوثر پہلے پڑھی, سورہ اخلاص بعد میں پڑھی, بڑی چھوٹی سورت پہلے پڑھی,
تو یہ جو انہوں نے مثال دی ہے تو بہت چھوٹی بہت معمولی فرق ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
صحیح
کہ پہلے میں سورہ کوثر پڑھ لی بعد میں سورہ اخلاص پڑھ لی, اصل میں طول فائش نے بہت زیادہ فرق ہونا تو پھر اس صورت میں ہی ممنوع ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ پہلی رکعت میں سورہ وتین پڑھی اور دوسری رکعت میں اقرا بسم ربک الذی خلق پڑھی, یعنی سورہ علق پڑھی, تو اس سے منع کیا گیا کہ یہ مکروہ تنزیہ ہے, اس طرح نہیں کرنا چاہیے. تو یہ معمولی سے چونکہ فرق ہے تو اس میں حرج نہیں ہے, یہ پڑھ سکتے ہیں.
ٹھیک. چندہ جمع کیا, اب لے کر چلیں, راستے میں اپنی ضرورت پڑ گئی, استعمال کر لیا چندہ, نیت یہ ہے کہ ملا دیں گے گھر پہ جا کے,
حرام اس طریقے سے کرنا, ناجائز و حرام کام کیا ہے, اور یہ ضامن ہوں گے, یعنی ضمان ان کو دینا پڑے گا, تاوان ان کو دینا پڑے گا, اور جس سے چندہ لیا تھا اس کو جا کے واپس کریں گے اور اس سے معافی بھی مانگیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی معافی مانگیں گے. یہ جو کام انہوں نے کیا ہے شرعاً ناجائز و حرام کام کیا ہے.
جس سے چندہ لیا تھا اس کو جا کے بتانا ضروری ہے,
لازمی ہے
کہ میں نے آپ کا چندہ ہلاک کر دیا.
جی
اللہ اکبر. ایک آدھ دفعہ کر لیں گے تو
جی
اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے, اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. لوگ امین سمجھ کر ہمیں اپنے احتیاط پیش کرتے ہیں, تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بالکل امانت کے ساتھ جو ہے وہ جس کے لیے پیش کیے گئے وہاں تک پہنچا دیں. نماز میں جو التحیات میں شہادت کی انگلی اٹھایا جاتا ہے، اس حوالے سے ارشاد فرمائیے، سنت ہے کیا ہے؟
جی، یہ سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے، اور اس میں یہ ہے کہ جو ہماری بیچ والی انگلی ہے یہ اور انگوٹھا، اس کا دائرہ بنانا ہے، اور باقی جو انگلیاں ہیں یعنی چھوٹی انگلی اور اس کے برابر والی انگلی، اس کو ہتھیلی سے ملا لینا ہے، اور پھر یہ سیدھی انگلی ہم نے کھڑی کرنی ہے، اور اس کو لا پہ کھڑا کریں گے، اشہد ان لا پہ کھڑا کریں گے، اور الا پہ جب پہنچیں گے تو پھر ہم نے ہاتھ کو سیدھا کر لینا، پھر اس کے بعد یہ یوں کرنا یا یوں کر کے رکھے رہنا یا یوں اشارہ کرنا، اس کی اجازت نہیں.
صحیح.
تو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جب یوں کر لیا تو اس کے بعد پھر آپ جب الا پر پہنچے تو پھر اس کو نیچے کر لیں. بالکل
ٹھیک.
تو یہ سنت مبارکہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ کار.
ٹھیک. دکان کرائے پہ لیے 5 لاکھ روپے تقریباً، 5 یا 10 لاکھ ایڈوانس دیا، تو اس پر زکات ہوگی ایڈوانس پر؟
جی بالکل، جو ہمارے یہاں پر ایڈوانس دیا جاتا ہے وہ قرض ہوتا ہے.
ٹھیک ہے.
یعنی اس پر قرض کی طرح کا معاملہ کیا جاتا ہے، تو چونکہ ہم نے جس کے پاس جس سے دکان کرائے پر لی ہے اور اس کو پیسے ایڈوانس کے طور پہ دیے ہوئے ہیں، تو اس کے واپس ملنے کی امید ہوتی ہے، واپس ملیں گے، اور چونکہ وہ اقرار بھی کر رہا ہوتا ہے، تمام کے تمام شرائط اس کے اندر پائے جاتے ہیں، تو اس پر زکات دینا یہ ضروری ہوگا. ہاں، اس میں دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ سال بہ سال نکالتا رہے.
صحیح.
ایک تو صورت یہ ہوگی کہ وہ اس کی زکات ادا ہوتی رہے گی، اور دوسری صورت یہ ہے کہ جو اس پر ادا کرنا واجب ہوگا یہ اس صورت میں ہوگا جبکہ نصاب کا 5واں حصہ اس کو مل جائے.
صحیح.
لیکن بہرحال دینا بہر صورت ہے اس.
صحیح.
کو تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ سال بہ سال جیسے ہی گزرتا جائے اور یہ جو اس پر زکات واجب ہوتی ہے تو اس کی رقم بھی وہ زکات کے طور پر نکالتا رہے. صحیح. ورنہ کہ اگر سارا ایک ساتھ ملا تو پھر تمام سالوں کی زکات اس کو نکالنا ہوگی.
اس لیے ان کے 5 لاکھ ہیں، اور 5 لاکھ سے مراد یہ بنتی ہے کہ لاکھ پہ 2500 روپے ہوتے ہیں زکات،
ہر سال 12500 روپے ان کو نکالنے ہوں گے.
ٹھیک. دو عیدوں کے درمیان نکاح کرنا کیسا؟
اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کا نکاح غالباً شوال کے اندر ہوا تھا، تو نکاح شوال میں کیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں.
جو عورتیں ہوتی ہیں نام رکھتی ہیں خالی کا مہینہ، تو یہ خالی کے مہینے کہلاتے ہیں غالباً. اس میں شادی ہال وغیرہ بھی آرام سے مل جاتے ہیں، پرابلم نہیں ہوتا. یعنی لوگوں کا کانسیپٹ یہ بنا ہوا ہے کہ شادی اس میں
پھر کر لینی چاہیے نا، یعنی اسی مہینے میں فائدہ ہوگا، تو بہرحال کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح یہ شوال کے مہینے کے اندر فرمایا. اسی طرح حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی جو نکاح ہوا تھا وہ ذی الحج کے مہینے کے اندر ہوا تھا.
صحیح.
تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اصلا.
صحیح. مدنی چینل کے ناظرین کو اگر آپ کچھ مدنی پھول اس حوالے سے دے دیں کہ بعض اوقات ہم خود ہی اپنے اوپر کچھ چیزیں نافذ کر لیتے ہیں، جیسے یہ خالی کے مہینے یا محرم کا مہینہ، تو کچھ کیا شریعت کیا کہتی ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بعض اوقات اس طرح کی چیزیں ہم خود ہی مطلب پیدا کر لیتے ہیں.
دیکھیں، دو طرح کی باتیں ہوتی ہیں. بعض چیزیں اچھی ہوتی ہیں کہ جن کے اوپر عمل کیا جاتا ہے، بہت اچھی بات ہے. جیسے مثال کے طور پر جو ہے وہ مسجد آئی، تو اگر کوئی بات اپنی پختہ کرنی ہے تو مسجد کی طرف ہاتھ کر کے، مسجد کی طرف میرا ہاتھ ہے، مسجد میرے سامنے، کھانا میرے سامنے، میں جھوٹ نہیں بول رہا، رزق ہے میرے سامنے، یہ چیزیں اچھی ہیں. اور ایسی چیزوں کا رائج ہونا یہ وہ اچھی بات ہے کہ اس انداز میں بندہ کم از کم ان چیزوں کا احترام کرتا ہے اور بچتا ہے. اور بعض چیزیں بری ہوتی ہیں، تو جن کا برا ہونا یہ ظاہر بھی ہوتا ہے، تو ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں، کوئی بھی معاملہ ہو، اس کے بارے میں شریعت مطہرہ نے، قرآن پاک نے ہمیں ایک قاعدہ دے دیا کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ اگر تم نہیں جانتے تو جاننے والے سے سوال کرو. تو جب علماء موجود ہیں، آپ کے پاس جو ہے وہ سروس موجود ہے کہ آپ معلومات لے سکتے ہیں، تو اس طرح کی جتنی باتیں ہوتی ہیں اس حوالے سے جو ہے وہ علماء سے معلومات لے لینی چاہیے. سفر کے مہینے میں بلائے اترتی ہیں یہ کہتے ہیں لوگ، حالانکہ حدیث پاک کے اندر واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ لا سفرا، سفر میں کوئی برائی ہے ہی نہیں، سفر میں کوئی بلا اترتی ہی نہیں ہے. تو اس طرح کی باتیں، پھر اسی طرح محرم کے اندر شادی نہ کرنا، حالانکہ محرم میں شادی کرنا جائز ہے بالکل، اگرچہ کہ وہ 10 محرم کو یا اس کے قریب قریب شادی نہیں کرے، اچھی بات ہے، احترام کے اندر نہیں کرتا تو اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی کرے گا تو شادی کرنا اس کا جائز ہو جائے گا. اس طرح دیگر بہت سارے معاملات ہمارے درمیان یہ رائج ہو جاتے ہیں کہ تیرا تیزی ہو گئی تو اس میں جو ہے اچھا کام بھی کریں گے تو اس میں جو نیت ہوتی ہے جو مقصد ہوتا ہے وہ غلط ہوتا ہے.
صحیح.
کہ اس دن چونکہ بلا آ رہی ہے اس لیے ہم جو ہے وہ سورہ مزمل کا ختم کروا رہے صحیح. ہیں یا ہم جو ہے وہ مچھلیوں کو جو ہے وہ آٹا ڈال رہے ہیں.
صحیح.
تو یہ کام اچھے ہیں, سورہ مزمل پڑھنا اچھی بات ہے, مچھلیوں کو آٹا ڈالنا اچھی بات ہے, لیکن اس کے پیچھے جو کانسیپٹ ہے جو ذہن آپ نے بنایا ہوا ہے وہ غلط ہے. کوئی بلا نہیں, کوئی تیرا تیزی نہیں ہوتی, کوئی اس کے اندر تیزی نہیں آتی. اسی طرح سفر کا جو آخری بدھ ہوتا ہے اس کے اندر لوگ جو ہے انہوں نے اپنا عجیب ذہن بنایا ہوا ہے کہ اس میں جو ہے وہ پہلے تو ہندوستان کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ لوگ سیر و سپاٹے کے لیے جاتے تھے کہ اس دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو ہے وہ مرض سے جو مرض آیا ہوا تھا اس سے شفا ملی تھی. حالانکہ اس کا برعکس معاملہ ہے, مرض کے اندر شدت آئی تھی. اور اگر اس طرح شفا بھی ملی ہو تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ جو ہے وہ شریعت مطہرہ کے خلاف کام کرنا شروع کر دیں. تو ایسے معاملات جتنے بھی ہوں اس میں علماء سے رہنمائی لینی چاہیے, ان سے پوچھنا چاہیے, ان سے پوچھے بغیر اس طرح کے کام کرنے سے بندے کو بچنا چاہیے.
دعوت اسلامی کا ادارہ مکتبۃ المدینہ, اس نے ایک کتاب شائع کی ہے بدشگونی. اگر آپ اس کتاب کو حاصل کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں کافی حد تک آپ کو اس کی معلومات ہو جائے گی. ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہو رہا ہے, آخر میں ایک کال ہم شامل کرتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
فرمانہ تاریخ کالے وال پھر سے بات کر رہا ہوں دارالافتاء اہل سنت میں. سوال یہ کہ ایک شخص بینک کے اندر 10 لاکھ روپے کی رقم رکھواتا ہے, پھر وہ شخص بینک سے سود لیتا ہے, وہ تقریباً 1 لاکھ روپے تک پہنچ جاتا ہے, پھر وہ توبہ کرتا ہے کہ آئندہ سود نہیں لوں گا. جو 1 لاکھ روپے اس نے بینک سے لیے ان پیسوں کا کیا کرے, اس کے بارے میں آپ شریف رہنمائی فرما دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 10 لاکھ روپے بینک میں رکھوا ہے, 1 لاکھ روپے سود ملا ان کو, اب وہ توبہ کرنا چاہ رہے ہیں, تو اب 1 لاکھ روپے کا کیا ہوگا؟
وہ اٹھائے نا, وہاں سے لے نا اپنی جو اصل رقم ہے اس کو فوراً لے کے اپنے اکاؤنٹ کو فوری طور پر کرنٹ میں چینج کروا لیں, اور جو 10 لاکھ روپے ہیں اس کو اپنے اکاؤنٹ کے اندر رکھیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی بھی مانگے کہ انہوں نے غلط کام کیا. ان کو وہاں سے اس کے اٹھانے کی ہی اجازت نہیں ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو لے کے غریبوں کی مدد کر دیں, اس کی شرعاً اجازت نہیں. یہ اصل میں وہ صورت ہوتی ہے کہ بندے نے غلطی سے لے لیا, اب لینے کے بعد اس کو احساس ہوا کہ یہ میں نے غلط کام کر دیا, تو اب یہاں پر حکم یہ ہوتا ہے کہ بغیر ثواب کی نیت کے آپ کسی شرعی فقیر کو رقم دے دیں. ثواب کی نیت بھی نہیں کرنی اور شرعی فقیر کو دینا ہے, لیکن کس صورت میں؟ جبکہ غلطی سے لے لیا, لینے کے بعد احساس ہوا کہ میں نے یہ غلط کام کیا ہے. نہ یہ کہ آپ لے لیں اور لینے کے بعد یہ کام کریں, ایسا نہیں, بلکہ جب آپ کو پتا چل گیا کہ میں نے غلط کام کیا ہے تو توبہ کریں اور وہ رقم وہاں سے اٹھائے نہ, اپنی اصل رقم وہاں سے یہ اٹھا دیجیے.
اگر لے کر خرچ کر دیا 1 لاکھ روپے
تو وہ صدقہ کرنا پڑے گی اتنی رقم جو ہے وہ شریف فقیر کے اوپر.
مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ عزوجل آج کے سلسلے میں ہم نے بہت زبردست معلومات حاصل کی. جنہوں نے اول تاخیر شرکت کی ہوگی یقیناً کافی علم میں اضافہ ہوا ہوگا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لے.